ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة میرے قابل احترام مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں حضرت مفتی محمود صاحب نے تفصیل سے آپ کے سامنے باتیں پیش کی، واقعات بھی پیش کیے، نتائج بھی بتلائے، برکتیں بھی بتلائی، بے برکتی بھی بتلائی، سب کچھ بحمدللہ تفصیل کے ساتھ آ چکا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا کہ ہم اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق بنائیں۔ باری تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہمیں اپنی ہر چیز، اپنی چال ڈھال، اپنا لباس، اپنی وضاقت اور اپنے معاملات، اپنی معاشرت، اپنی عبادات، ہر چیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانی۔ شمائل ترمذی میں ہے، ایک صحابی حضرت عبید بن خالد محاربی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینے کے اندر گزر رہا تھا اور ان کی لونگی نیچے گھسٹ رہی تھی، پیچھے سے آواز سنی، کوئی کہہ رہا ہے ارفع ازارک فانہ انقی وابقی، اپنی لنگی کو اونچا کر لو، اس میں صفائی بھی ہے، اس لیے کہ اگر کپڑا زمین کے ساتھ گھسٹ رہا ہے تو میلا ہو جائے گا، خراب ہو. وہ اب کا، اور آپ کی لنگی دیر تک باقی رہے گی، گھسٹ رہا ہے تو پھٹ بھی جائے گا. حضرت عبید فرماتے ہیں کہ میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، آپ نے یہ فرمایا تھا. آپ نے اپنے اس ارشاد میں لنگی کو اونچا کرنے کے جو دو فائدے بتلائے، اس کی وجہ سے ان صحابی کو غلط فہمی ہوئی کہ شاید آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری لنگی کو بچانے کے لیے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی اس کو اونچا کر لو، اس میں صفائی بھی ہے اور دیر تک باقی بھی رہے گی. یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ تو معمولی چدریا ہے، یعنی اگر وہ میلی بھی ہو گئی، پھٹ بھی گئی، تو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. دیکھو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق زار تھے. آپ کوئی بات ارشاد فرماوے اور اس پر چونچی رہا، وہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ نے حکایت صحابہ میں بہت سارے واقعات سنے ہوں گے. یہاں دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں آپ نے لنگی کو اونچا اٹھانے کا، اونچا رکھنے کے جو فائدے بتلائے، اس کی وجہ سے ان صحابی کو غلط فہمی، غیر سمجھ ہو گئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری لنگی کی حفاظت کے خاطر ایسا فرما رہے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ جواب دیا. تو جب انہوں نے یہ جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اما لک فی اسوۃن، کیا تمہارے لیے میری ذات کے اندر نمونہ موجود نہیں ہے؟ صحابی کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی دیکھی، وہ آدھی پنڈلی تک تھی، فوراً انہوں نے اپنی لنگی کو اونچا کر دی. یہ قصہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہمارے لباس کا انداز، اس کی وضاقت، تراش خراش، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. ہر چیز ہماری زندگی کا ہر جز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اسی لیے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، گویا ایک نمونہ ہمیں دیا کہ تم اپنی زندگیوں کو ان کی زندگی کے مطابق بناؤ. جیسے اگر آپ کوئی نیا کپڑا لے کر کے آئے ہوں بازار سے اور پھر درزی کے پاس جا کر اپنا پرانا کرتا بھی ساتھ لے گئے اور یہ نیا کپڑا بھی، درزی کو کہا دیکھ یہ جو کرتا ہے ایسا ہی کرتا اس کا بنائی. درزی نے کہا کہ دوسروں سے 100 لیتا ہوں، تم یہ کہہ رہے ہو تو 125 لوں گا. آپ کہیں گے 150 دوں گا، لیکن فرق آنا نہیں چاہیے. اب اگر اس نے سیاہ اور ذرا سا فرق آ گیا تو آپ 150 روپئے تو کیا دیں گے، وہ نئے کپڑے کی قیمت بھی اس سے وصول کریں گے. ہم ذرہ برابر کے فرق کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. جو نمونہ دیا تھا ویسا ہی ہونا چاہیے. یہ تو اللہ تعالی کا احسان ہے، کرم ہے کہ حضور کی پیروی ہم تو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم سے بہت ساری چوک ہو جاتی ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قبول کر لیتے ہیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی جو تربیت فرمائی تھی اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی، جو عشق تھا، جو وارفتگی تھی، آپ اور ہم سب جانتے ہیں۔ کون صحابی نہیں چاہے گا کہ میری شادی میں حضور تشریف نہ لائیں؟ ہر ایک چاہے گا آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی تھی کہ مدینہ منورہ میں نکاح ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہیں، کہیں سفر میں نہیں ہے، صحابی کا نکاح ہو رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں۔ آج تو کتنے ہی شریعت پر چلنے والے ہوں اور کتنے ہی جو ہے پابند ہوں، ان کو بھی اگر خبر نہیں کی تو شکوا شکایت تو کریں گے، بھائی اکیلا نکاح کر لیا، ہم کو بتایا ہی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی، جن 10 صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت سنائی تھی، جن کو اشرع مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں سے، اور مالدار غریب نہیں، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کا جب انتقال ہوا تو سونا اتنا تھا کہ تقسیم کرنے کے لیے کلاڑوں کے ذریعے سے توڑا گیا، اتنے مالدار صحابی تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور ان کے کپڑے کے اوپر ایک پیلا دھبا تھا زرد رنگ کا۔ اس زمانے میں عورتیں ایک مخصوص قسم کی خوشبو استعمال کرتی تھی جس کو تیار کرنے کے لیے اس میں زعفران بھی ڈالا جاتا تھا، اور اسی خوشبو کا پیلا دھبا تھا ان کے کپڑے پر۔ دوسرا سن نے وہ دھبا دیکھا، فرمایا عبد الرحمن یہ کیا؟ میں آپ کا دوست صاحب ہے اور اس کے کپڑے کے اوپر عورت کا بال ہو تو آپ پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ پوچھنے کی چیز ہے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دھبا جس خوشبو کا تھا، وہ خوشبو چونکہ عورتیں استعمال کرتی تھی، اس دھبے کو ان کے کپڑے پر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن یہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے نکاح کیا، اس نکاح کی وجہ سے بیوی کے ساتھ میل جول میں اس کی لگی ہوئی خوشبو کا کچھ حصہ ان کے کپڑے پر بھی آ گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن کر یہ نہیں فرمایا کہ عبد الرحمن یہ کیا بے رخی والی بات ہے، نکاح کر لیا، ہم کو خبر بھی نہیں کی، دعوت بھی نہیں دی، کچھ نہیں، کوئی شکوا شکایت نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، کچھ نہیں۔ ہاں یہ پوچھا کہ تم نے کس کے ساتھ نکاح کیا؟ تو کہا ایک انصاری عورت کے ساتھ، کیونکہ حضرت عبد الرحمن مہاجری تھے۔ پھر پوچھا مہر میں کیا دیا؟ تو کہا ایک گٹلی بھر سونا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتی، ولیمہ کر لو چاہے ایک بکری کیا ہی صحیح۔ دیکھو یہ نہیں فرمایا ولیمہ میں ہم کو بلائی ہو، یہ نہیں فرمایا، ولیمہ کر لو، سنت جو تھی اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیں کیسی سادگی ہوگی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے بہت ساری روایتیں حدیث کی آتی ہیں، آپ سنتے ہوں گے تعلیم میں جہاں جگہ جگہ حضرت جابر کا نام آتا ہے، ان کے والد حضرت عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور انتقال کے وقت انہوں نے 9 بیٹیاں چھوڑی تھی، بیٹے ہی ایک صرف، اور قرضہ بھی بہت تھا۔ بہرحال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سال باغات کے اندر پھل کم آئے، اور میں نے دیکھا پھل کو تو مجھے یقین تھا کہ ان پھلوں سے ابا کا قرضہ ادا نہیں ہوگا۔ قرض چاہنے و قرض خواہ کون لوگ تھے؟ وہی یہودی، وہی ساہوکار تھے، انہی سے سب ادھار ملتا تھا، وہاں سے لائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ یہودی مجھے جو ہے مہلت نہیں دیں گے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول آپ تشریف لائیے اور ان سے ذرا بات کر لیجئے تاکہ مجھے جو جتنی پیداوار ہے وہ تو میں دے دوں گا، لیکن اس کے بعد بھی اگر قرضہ کچھ بچ جاوے تو آئندہ کے لیے مجھے مہلت دے دیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر آپ تشریف لے گئے، اس یہودیوں سے، یہودی ساہوکاروں سے بات چیت کی، لیکن وہ تو یہودی تھے، انہوں نے حضور کی سفارش کو نہیں مانا. ان کو تو چاہیے اپنا قرضہ پورا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب یہ مانیں گے نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کرو تم تمام کھجوریں کاٹ کے ڈھیر لگا دو، الگ الگ ہر قسم کی کھجور کے، جس عقل مجھے جب تیار یہ ہو جائے، ڈھیر لگ جائے، مجھے بلا لینا. چنانچہ جب کھجوریں کاٹ کر کے ڈھیر لگا دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان تمام ڈھیروں کے ارد گرد حضور نے چکر لگایا، دعا فرمائی، اور پھر اس میں سے ایک ڈھیر کے اوپر بیٹھ کر کے لا بلاؤ تمہارے قرضہ خواہوں. آپ نے خود ناپ ناک کر کے قرضہ. یہاں حضرت جابر کہتے ہیں کہ جس ڈھیر پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ کر کے دیا تھا اس میں سے بھی بچ گیا، اور باقی ڈھیر تو یوں کے یوں سلامت رہے. یہ حضور کی کا معجزہ تھا، آپ کی دعا کی برکت تھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اونٹ ذرا تیز چلا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ اور تیز کیا، ان کے قریب جا کر کے پوچھا، جابر بہت تیز چل رہے ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول میری شادی ہو گئی. اچھا، کس کے ساتھ شادی کی؟ کنواری لڑکی کے ساتھ یا پہلے کسی کے نکاح میں تھی، بیوہ وغیرہ؟ کہا بیوہ کے ساتھ. کہا تم تو جوان آدمی ہو، کنواری سے شادی کرتے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے 9 لڑکیاں چھوڑی ہیں، اب اگر میں کنواری لڑکی لاتا نہ تجربہ کار، ان لڑکیوں کو کون سنبھالتا؟ وہ بھی ان میں کی ایک ہو جاتی. میں چاہتا تھا ایک ایسی عورت جو تجربہ کار ہو اور میری بہنوں کو سنبھال لے، ان کی دیکھ ریکھ رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے کی شاباشی دیتے ہوئے ان کے لیے دعا فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ جابر ابا کا قرضہ ادا کرنے کا وقت آیا تو میرے پاس دوڑے دوڑے آئے تھے، اور ابھی شادی کر لی تو مجھے خبر بھی نہیں کی، ایسا نہیں فرمایا. میں یہ بتلانا چاہتا ہوں، ظاہر ہے صحابہ سے زیادہ حضور کے ساتھ کون محبت کرنے والا ہوگا، لیکن وہ بھی اپنے نکاح میں حضور کے بلانے کو ضروری سمجھتے نہیں. حضور نے تربیت ہی یہ فرمائی، طریقہ ہی یہ بتلایا. تو بہرحال آپ کے ایک ولیمے کا حال آپ نے سن لیا، دوسرے ایک ولیمے کا حال، وہاں غزوہ خیبر سے واپس لوٹ رہے تھے، لشکر ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، بڑا لشکر تھا، 1500-2500 کے قریب کا لشکر تھا، اور پورے میدان میں پھیلا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، کمال کی بات تو یہ ہے کہ جہاں نکاح ہوا وہ لشکر وہاں موجود، بستی نہیں ہے، راستے میں میدان میں ٹھہرے ہوئے ہیں. آپ چاہتے تو اعلان کرا دیتے، وہ آ جاؤ سب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرما رہے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کیا، بلکہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہیں جو لوگ آس پاس تھے ان کو پتا چلا آپ نے نکاح کیا. ہو ہم تو گاؤں میں کیا 10 گاؤں میں لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کراتے ہیں، اور یہاں یہ بھی یہاں جو موجود تھے ان کو بھی نہیں پتا چلا. اور پھر وہی راستے ہی میں جو ہے رخصتی ہوئی. دوسرے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، بھائی تمہارے توشہ دانوں میں، تمہارے ٹفنوں میں جو بچا ہوا لاؤ، کوئی کھجور لایا، کوئی پنیر لایا، کوئی ستو لایا، ایک چمڑے کے دستانے پر ڈال دیا گیا، سب ملا کر کے اس کا ایک مالیدہ تیار، بلا دو. حضرت انس سے کہا جو قریب ہے ان کو بلا رہا ہوں ولیمے کے لیے. یہ تھا ولیمہ. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سادہ طریقہ ہمیں بتایا. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے بیانات کے اندر، نکاح سستا ہوگا تو زنا مہنگا ہوگا، اور نکاح اگر مہنگا ہوگا تو زنا سستا ہو جائے گا. آج ہمارے معاشرے میں نکاح مہنگا ہونے کے نتیجے میں لڑکیاں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں اور زنا سستا ہوتا جا رہا ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں، اسی میں برکت ہے، اسی میں برکت ہے. صرف ایک حدیث سنا دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من حفظ سنتی اکرمہ اللہ بأربع خصال، المحبۃ فی قلوب البررۃ، والہیبۃ فی قلوب الفجرۃ، والسعۃ فی الرزق، والثقۃ فی الدین. کہ جو آدمی میری سنت کی حفاظت کرے گا، اس پر عمل کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو چار نعمتوں سے نوازے. ایک تو اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے، اور بدماش لوگوں کے دلوں میں اس کی حیبت ڈال دیں گے. اہل اللہ جو ہوتے ہیں نا، تو ان سے وہ لوگ کیا ہوتے ہیں، گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں. اور جو ہے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرمائیں گے، اور دین میں پختگی عطا فرمائیں گے. آج کل تو روزی کی برکت کے لیے لوگ کیسے کیسے وظیفے پوچھتے رہتے ہیں. آپ سنت پر عمل کریں گے، بیٹھے بٹھائے مفت میں یہ چیز حاصل ہو جائے گی. اس لیے ضرورت ہے. اور دیکھو یہ فضول خرچی ایسی چیز ہے کہ شریعت نے، دیکھو وضو کیا ہے، ایک عبادت ہے. ایک صحابی وضو کر رہے تھے، پانی کچھ زیادہ استعمال کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا، ما حضرت صرف یا سعد، یہ سعد ان کا نام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، یہ اس فضول خرچی کے اسی، یعنی اتنا پانی زیادہ کیوں استعمال کر رہے ہو. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، افل وضو صرف، کیا وضو کے اندر بھی فضول خرچی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نام ولو کنت علی نہر جاری، جی ہاں، بہنے والی نہر پر بیٹھ کر وضو کرو گے تو بھی اگر زیادہ پانی استعمال کرو گے تو یہ فضول خرچی ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. صحابہ حضور کے ان ارشادات پر کتنا مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے تھے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ سنایا، بس اس کو سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں، کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اپنی کوئی حاجت لے کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کوئی حاجت مند آتا تھا تو اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہوتا تھا تو آپ فوراً دے دیتے تھے اپنے پاس، نہیں تو کبھی تو یوں فرما دیتے تھے، تم قرض لے کر کے اپنی حاجت پوری کر لو، میں وہ قرض ادا کر دوں گا. اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے جو مالدار حیثیت والے تھے ان میں سے کسی کے پاس اس کو بیچ دیتے تھے، چلو وہاں چلے جاؤ، میرا نام لے لینا. یہ آدمی آیا، اس کی حاجت پورا کرنے کے لیے حضور کے پاس اس وقت کچھ تھا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، عثمان کے پاس چلے جاؤ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابہ میں سے، کہتے ہیں ان کو عثمان غنی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد. اب وہ آدمی گیا ان کے پاس، حضور نے ہلایا کہ تم آ جاؤ، ان سے کہو تمہاری حاجت پوری کریں گے. ان کے شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد وہ ان کے گھر کے پاس پہنچا. ابھی تو ان کو آواز نہیں دی تھی، گھر کے دروازے کے قریب پہنچا اور اس کو کچھ محسوس ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا زور سے اپنی گھر والی کو کچھ کہہ رہے ہیں. اس نے کان کھڑے کیے، سنا کیا، وہ اپنی گھر والی کو کہہ رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چراغ کی بتی، یہ ڈیویٹ جو ہے نا، اس کو ذرا نیچی کرو تاکہ تیل کم جلے. اس آدمی نے یہ سنا، بھائی آدمی اپنی بیوی کے لیے تو سب کچھ قربان کرتا ہے، اور یہ ان کی بھی، اور ان کی بیوی بھی کون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بیٹی، اور وہ ان کو خالی چراغ کی بتی لیڑ طرح اونچی ہے اس پر ان کو ڈانٹ رہے ہیں, بھلا یہ میری حاضر کیا پوری کریں گے. اس نے کچھ کہا ہی نہیں, واپس ہو گیا. دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ بڑے لوگ جب اس طرح کسی کو اپنے کسی آدمی کے پاس بھیجتے ہیں نا تو وہاں جاؤ تو پھر بعد میں رپورٹ بھی مانگتے ہیں. وہ دوسری دن آیا, پوچھا کیا ہوا بھائی تمہاری حاجت ہوئی؟ اس نے جو بات ہوئی تھی وہ سچی سچی کہہ دی. میں تو گیا لیکن میں نے یہ سب سنا کہ وہ اپنی بیوی کو وہ چراغ کی ڈیویٹ زیادہ اونچی تھی اس پر ڈانٹ رہے تھے, تو میں نے سوچا یہ آدمی بھلا میری حاجت کیا پوری کریں گے. مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں پھر جاؤ پھر جاؤ, آپ نے آج آپ نے تاکید فرمائی. وہ گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر اپنی حاجت پوری کی بتائی. انہوں نے اس نے جتنا سوچا تھا اس سے کئی گنا دیا. اور تب اس نے قصہ سنایا کہ میں تو کل آیا تھا اور ایسا ہوا تھا اور واپس ہو گیا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے سمجھا ہی نہیں, ہم کو جہاں خرچ کرنے کے لیے حضور فرمائیں گے وہاں اپنا مال سب خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور حضور جہاں منع فرمائیں گے وہاں ایک پائی بھی خرچ نہیں کریں گے. یہ ہے ایک مومن کا مزاج, ہمیں اپنا مال وہی خرچہ کرنا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جہاں آپ نے منع فرمایا ہے یا فضول خرچی, اس سے اپنا آپ کو بچانا ہے. اس لیے آپ حضرات کے سامنے ابھی جو باتیں تفصیل کے ساتھ آئی ہیں ان کا آپ ذرا معاہدہ کر لیں, ہاتھ اونچا کریں کہ اب آپ کے سماج میں ایسی کوئی شادی جس میں اس طرح فضول خرچی وہ نہیں ہوگی. سب ہاتھ اونچے کرو, اللہ برکت دے. ہاں اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بس دعا کر لیجیے, درود شریف پڑھ لو.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلی سیدنا و مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. گنہگار ہیں خطاکار ہیں, اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری. تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے, جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے, گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہمارے جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو, اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مولا معاف کر دے, مولا معاف کر دے, مولا معاف کر دے, تجھے معافی بہت پسند ہے. بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندے جانتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں. ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما, ہمارے اعزاء و اقارب کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ و مشائخ کی مغفرت فرما, ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرما, ہمارے محسنین و متعلقین مخلصین و محبین کی مغفرت فرما. اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا, جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ان کی مغفرت فرما. تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، ایک لمحے کے لیے بھی اے اللہ تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ اے اللہ، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری نیتوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں اور ہمارے گھر کے تمام چھوٹوں بڑوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہمارے گھروں اور ہماری زندگیوں کو اے اللہ منور اور معمور فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی ہر تلفیوں سے اے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے۔ اے اللہ، ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہو، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اے اللہ، ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہماری حق میں شفاعت کی اجازت مرحمت فرما۔ اے اللہ، داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں جو محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں جو معقول ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ جن کی اولادیں اے اللہ شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی سنتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جن کے نکاح تو ہو چکے ہیں لیکن ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں، ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی یہاں کہیں بھی ہو، اے اللہ اس کی ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے، اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما۔ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اے اللہ یہاں کی مسجد اور مکتب کو آباد فرما، ہر ہر بچے کو اے اللہ ایمان و اسلام کی اے اللہ بھرپور ابتدائی تعلیم سے مالا مال فرما، ہر ایک کو نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، مسجد کو مسجد والے اعمال سے آباد فرما۔ اے اللہ یہاں کے ہر ہر فرد کو تو اپنی رضا اور خوشنودی سے نواز دے، اے اللہ اپنا خصوصی فضل فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں اس آج کی اس مجلس میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں تیرے بندے اور بندیاں، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا جینا تائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔